खाने को कुछ न मिला, उलझन में पड़ गए थे और बगैर खाए चैन नहीं पड़ रहा था। एक बाग में दाखिल हुए, नीचे जैसे कोई गिरा पड़ा कोई फूल उठा के आदमी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी चीज आपने उठाई। एक मस्जिद के अंदर बैठे, एक मस्जिद में गए, वहां पर एक तरफ दीवार के किनारे बैठकर उसको खाने वाले थे। इराक की सरजमीन पर जंगलों में मारे मारे जी जुस्तजुए मौला में सरगर्दान और हैरान थे। उस अरसे की बात है, एक आदमी को देखा कि उसी मस्जिद के दीवार के दूसरे किनारे भुना हुआ गोश्त और रोटी खा रहा है। आपकी नजर उस शख्स पर पड़ी और उस शख्स की नजर आप पर पड़ी। वो शख्स अपना निवाला उठा के अपने मुंह की तरफ ले जाता था तो सीरत निगार ये लिखते हैं, वाकया निगार ये लिखा है कि वो शख्स खाने के लिए निवाला अपने मुंह के पास ले जाता था, मगर भूख की शिद्दत से हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह का मुंह खुल जाता था। इतना ज्यादा शिद्दत थी। लेकिन मेरे दोस्त, कभी आपने हराम की तरफ नजर नहीं डाली, भूखे मरना पसंद किया, फाके से रहना पसंद किया, तंगदस्ती से रहना पसंद किया और गुर्बत में रहना पसंद किया, फिर अल्लाह पाक ने इतना अमीर बनाया बस कुछ ना पूछे। फिर उसके बाद उसने कहा कि हजरत आप आइए मेरे पास खाने के लिए, आपने कहा कि नहीं आता, आइए बारक अल्लाह। उसने फिर इसरार किया, आपने इंकार किया, उसने फिर इसरार किया, आपने इंकार किया, आखिर में उसने कहा कि कसम देता हूं, नए नौजवान आ जाओ, कसम देके बुलाया। जब कसम दे चुका तो आपने कहा कि ओहो बात बहुत बढ़ गई और सख्त हो गई है, मुअक्कद हो गई है, इसलिए अब इंकार मुनासिब नहीं है। ये कह के उठे और उस शख्स के पास गए। उस शख्स ने यह खास बात कही, खाते खाते जिसमें से कुछ निवाले लेकर हजरत भी इस्तेमाल कर रहे थे, हजरत शेख अब्दुल खादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उसने कहा कि मैं एक नौजवान की तलाश में हूं, बगदाद से आया हूं, और उस शख्स का नाम अब्दुल खादिर है और बगदाद में वो तालीम हासिल करने के लिए अपनी माँ से इजाजत लेके निकले हैं और बहुत ज्यादा फख्र फाके वाली हालत पर है और इनकी मुश्किल से दो चार है, तालीम और तरबियत में लगे हुए हैं, बरसा बरस गुजर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है ना कुछ वसत नहीं आ पाई है और काफी उनकी वालदा बेचैन होकर कुछ और दराहिम और दीनार या अशरफियां देकर, मुझे 8 दीनार या अशरफियां देकर उन्होंने भेजा है, लेकिन वो नौजवान मिला नहीं, मुझे उस नौजवान की तलाश है। हजरत सही बोला, उसको ये नहीं मालूम कि ये हजरत अब्दुल खादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने तमाम तफसीला सुनने के बाद कहा कि जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढना चाह रहे हो वो मैं ही हूं। आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। आप ये डर रहे थे कि कहीं कोई हराम लुकमा मेरे हलक के नीचे न चला जाए, इस एहतियात के तहत इंकार कर रहे थे। लेकिन उसने एक अजीब बात बताई, जब मैं फकर और फाके की शिद्दत में आ गया और इस्तेमाल की मेरे पास कोई चीज न रही, अब मैं भूख से बेताब और मुस्तर होकर मैं रोजी के लिए तड़प रहा था, कोई चीज पास में मौजूद नहीं थी, तो मैंने अब ये चाहा कि अब ये चीज तो 8 अशरफियां मेरे पास अमानत हैं, उसमें खियानत तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मजबूरी की हालत पर आया था तो मैंने ये चाहा कि 1 अशरफी उसमें से ले लूं, 1 दीनार, और मालिक जब मिल जाए तो उससे माफी मांग लूं या वापस कर दूं। उसने कहा कि इसमें से 1 दीनार या अशरफी लेकर वो रोटी और भुना हुआ गोश्त लेकर आया हूं, वही खा रहा हूं। ए अब्दुल कादिर, आपकी रकम और पैसों से खा रहा हूं। उस वक्त आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार तेरा करम है कि अब्दुल कादिर के हलक के नीचे हराम लुकमा नहीं गया। आज मेरे दोस्तों, कैसी अजीब सूरत हाल है हम लोगों। लोग पूछते हैं साहब, ताअत में कुव्वत नहीं है, नमाज पढ़ने में हिम्मत नहीं है, तिलावत करने में जान नहीं है, जिक्र करने में जी हलावत नहीं है, तिलावत कुरान करने में मिठास नहीं है, इबादत करने में जी नहीं लगता, और हम करना चाहते, सब कुछ ठीक है, हम करना चाह रहे, मगर हालात साथ नहीं दे रहे, और ये और वो, पता नहीं आदमी क्या से क्या कहता है। मेरे दोस्त, उसके पीछे जहां और बहुत से अजबाब हो सकते हैं, वहां एक खास बात याद रखिए, जिसको मैं हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जिक्र कर रहा हूं। हजरत ने अपने मजालिस में गालिबन या अपने मवाइज में खुतबात में इरशाद फरमाया है, काबुल का एक बादशाह था, अमीर दोस्त मोहम्मद खान उसका नाम था। एक मरतबा ऐसा हुआ, उसको मालूम यह हुआ कि सरहद के उस पार से कोई दुश्मन हमलावर होने को है, मालूम हो गया कि कोई दुश्मन हमला करेगा इस मुल्क के ऊपर। तो उसने अपने बेटे और शहजादे को वहां पर भेजा, सिपे सालार बनाकर, फौज का जिम्मेदार बनाकर और कमांडर बनाकर भेज दिया। लेकिन वहां जाने के बाद इस शख्स को यह मालूम हुआ, बादशाह को, कि बादशाह बेटा हार कर वापस आ रहा है, बेटा हार कर वापस आ रहा है। आया आदमी अपने हालात अपने घर के लोगों में कह लेता है। तो बादशाह घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी से कहा, चेहरा उदास था उस बादशाह का। बीवी ने कहा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। उस बादशाह ने यह बात कही कि दुश्मन हमलावर हुआ और मुझे मालूम हुआ तो मैंने बेटे को भेजा, लेकिन सीआईडी रिपोर्ट ये है, खुफिया रिपोर्ट ये है कि शहजादा हार के वापस आ रहा है। बीवी ने कहा कि नहीं, आपकी सुनी हुई इत्तला गलत है। बादशाह ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे महकमे के खास लोगों ने कहा है। बीवी ने कहा कि नहीं, गलत है, गलत है। फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे दफ्तर के महकमे के खास लोगों ने यह बात कही है, इत्तला आई है कि बेटा हार के वापस हो रहा है, पीठ फेर कर, मुंह फिरा कर। बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मुसलसल वो इकरार करता रहा या इंकार करती रही, तो बादशाह ने सोचा कि औरत जात है टेढ़ी टांग, बस मुर्गी की एक टांग तो बस एक ही टांग, इसीलिए अब कौन इससे बहस कर ले, ये सोचकर खामोश हो गया। लेकिन दूसरे दिन ये बात मालूम हुई, दूसरे दिन जब आया तो वो जो बीवी जो बात कह रही थी वो सही निकली। यह हशाय बशाय घर में दाखिल हुआ, चेहरा खिलखिला रहा था। बीवी ने पूछा कि आप हंस रहे हैं, आज क्या बात है। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बात सही निकली। बीवी ने कहा कि मैं तो पहले भी यही बात कह रही थी। तो बादशाह ने कहा कि मुझे वजह समझ में नहीं आई, दोनों में इसरार होता रहा, तकरार होती रही। चल चलाकर बीवी ने यह बात कही कि बात दरअसल ये थी कि जब वो बच्चा मेरे पेट में था तो उस वक्त मैंने हलाल रोजी और कमाई की खुसूसी निगहदाश्त की और एक एक लुकमा हलाल हलाल कमाई का लेकर मैंने कमाया और खाया, और यहां तक कि जब उसको दूध पिलाने का वक्त आता तो मैं वजू करती, मुसल्ला बिछाती, दो रकात नफिल पढ़ती, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहके उस बच्चे को दूध पिलाती थी। और ये मेरा मामूल 2 बरस तक रहा है। बोले फिर क्या होगा, तो इससे क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। कहने लगी कि जब हलाल गिजा पेट में आती है और जब अल्लाह ताला और उसके रसूल की नस्बत पर वो चीज मनसूब होती है, तो फिर ये तो हो सकता है कि वो बच्चा मेरा गर्दन कटाए लेकिन हार के वापस नहीं आ सकता। शुजात का जौहर दिखाएगा, बुजदिली नहीं दिखा सकता वो आदमी। तो मेरे दोस्तों, हलाल कमाई के अंदर अनवार है, उसके अंदर बरकात है, उसके अंदर खैर है, उसमें बरकतें। लेकिन हम लोगों की सूरत हाल बहुत दिगरगु हो गई है, इसलिए अपना अपना जायजा लेना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, अल्लाह वालों के रास्ते पर अपने आप को चलाने की फिक्र करना चाहिए। मेरा दोस्तों, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت کے ابا کا نام تھا غیاث الدین، حضرت کا نام تو تھا معین الدین، حضرت کے ابا کا نام تھا غیاث الدین اور ان کے ابا کا نام تھا سید حسن اور ان کے ابا کا نام تھا سید طاہر اور ان کے ابا کا نام تھا سید عبد العزیز اور ان کے ابا کا نام تھا سید ابراہیم، سمجھ رہے، اور ان کے ابا کا نام تھا محمد مہدی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ابا کا نام تھا حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ابا کا نام تھا محمد تقی رحمت اللہ علیہ محمد تقی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام تھا امام موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام حضرت موسیٰ قادم رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ اور ان کے ابا کا نام تھا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ اور ان کے ابا کا نام تھا امام زین العابدین اور ان کے ابا ہیں حضرت حسین، ان کے ابا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی جی. یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب، حضرت سادات کے گھرانے کے تھے لیکن حضرت کی سیرت کیسی تھی معلوم ہے، حافظ قرآن بنے، کیسا بنے، قندوری ایک بزرگ مجذوب ابراہیم نامی ایک بزرگ آئے آپ کے باغ میں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، باغ ورثے میں ملا تھا، اس کی نگرانی اور نگہبانی کر رہے تھے، نگہداشت کر رہے تھے، تو ایک مجذوب آئے، آپ نے ان کو اپنا توشے دان پیش کیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، الٹا انہوں نے اپنی تھیلی میں سے کوئی کھانے کی کوئی چیز خاص نکالی اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور کہا کہ تم یہ کھاؤ، استعمال کیے جی، وہاں چارہ نہیں تھا، استعمال کر لیا، جب استعمال کر چکے تو جی قلم لکھنے والے حضرات یہ لکھتے ہیں کہ حضرت کی طبیعت میں دین کا شوق اور ذوق امڑ آیا، یہاں تک کہ حفظ قرآن کا جذبہ بیدار ہوا، حافظ قرآن ہو گئے، جید حافظ قرآن تھے حضرات اور خوب قرآن مجید پڑھ دے دے، بہت قرآن مجید پڑھ دے دے اور حضرت کے قرآن مجید کے ساتھ ذوق اور شوق کے بارے میں خاص بات صباح الدین عبد الرحمن نے اپنی کتاب بزم صوفیہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا سلطان محمود غزنوی نے غزنوی کو خواب میں دیکھا حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تمہارے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا، تو سلطان محمود نے یہ بات کہی کہ اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر رحم کا، کرم کا اور عفو کا، درگزر کا معاملہ کر دیا جائے، بخشش کا فیصلہ کیا جائے، میرے دوست اس بات کو یاد رکھ لو، یہ جو خواب ہوا کرتے ہیں یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ فضائل کے باب میں تشویق کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی عقیدے کا استخراج نہیں ہوتا جی، تمام قاسمی اور ندوی اور مفتاحی شمال اور جنوب کے تمام اہل اللہ اور علماء اور اہل قلم محدثین مفسرین سب اس بات کو جانتے ہیں کہ فضائل کے باب میں اس طرح کے جی واقعات کے ذریعے سے تشویق کے اعتبار میں قبول کیا جاتا ہے، البتہ من گھڑت ہو کوئی چیز اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، موضوع ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ضعیف ہے تو البتہ اس کو بھی قابل قبول سمجھا جاتا ہے، جبکہ خاص طور پر اس کے طریقے جب مختلف ہوں اور مختلف طریقوں سے ایک بات آ رہی ہو تو وہ قابل قبول ہوا کر دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا سلطان محمود غزنوی کو، پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے معافی کا فیصلہ کیا، آپ نے وجہ پوچھی، کہا کہ وجہ معافی کی خاص ہوئی، بولے وہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ دنیا کی زندگانی میں ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی، میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی، میں کھانے کے لیے اس کے پاس گیا، رات کا وقت تھا، دوستانہ تعلقات تھے. اس دوستی میں اس دوست نے کہا کہ آج کی رات محمود تم ہمارے ہی پاس آرام کرو. آپ نے دوستانے میں وہ درخواست قبول کر لی اور وہیں پر آرام کرنے کا فیصلہ کیا. جس مقام پر آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر وغیرہ ڈالا گیا، وہاں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جی آرام کرنے کی جگہ ہے. سلطان محمود غزنوی نے اب پاؤں پھیلانا چاہا اور پیٹ زمین کو لگانی چاہیے، ابھی لگائے نہیں، لگانی چاہیے اور اپنے پیر پھیلانے چاہے، جیسے کوئی آدمی لیٹنے کے لیے کرتا ہے. اچانک کیا دیکھا، اچانک یہ دیکھا کہ پائی تھی کچھ فاصلے پر اوپر کے حصے میں قرآن مجید کے پھٹے ہوئے کچھ ورق رکھے ہیں. آپ اسی طرح پاؤں کو سمیٹے رہے، اپنے پیروں کو پھیلایا نہیں. البتہ یہ سوچا کہ اگرچہ دور ہیں، فاصلے پر ہیں، لیکن اس طرف ہیں کہ میرے پاؤں اس طرف پھیلانا ادب کے خلاف ہے. یہ سوچ کر پھر یہ سوچا کہ کسی خادم سے کہہ کر، کسی پاس والے ساتھی سے کہہ کر اوراق کو وہاں سے ہٹا لیں، پھر یہاں آرام کروں، کسی دوسری جگہ محفوظ جگہ رکھ دیں تاکہ اس کی طرف پیر نہ ہونے پائیں. یہ سوچا اپنے ذہن میں. یہ سوچنے کے بعد پھر یہ احساس جاگا کہ سلطان محمود غزنوی، یہ کیا بات ہوئی کہ تو اپنے آرام کے لیے، اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے قرآن مجید کیا اور آنکھ کو اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے. یہ بھی بات کچھ خرین ادب نہیں، بے ادبی کی معلوم ہوتی ہے. ایسا نہیں، آپ کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو میرے دوستو کہتے ہیں کہ بس قرآن کے ان پھٹے ہوئے اور آنکھ کی حفاظت کی وجہ سے میں اپنے پاؤں کو سمیٹا رہا، رات اسی طرح میں کٹ گئی اور اپنی پیٹ زمین کو نہیں لگایا، اور اللہ پاک کی حضوری میں یہ بات آئی. اللہ نے کہا کہ محمود غزنوی تو نے میرے کلام کی عزت کی، میں نے تیری عزت کا فیصلہ کر لیا. میرے دوست آج ہے عزت ہے، آفس کی عزت، عالم کی عزت، عارف کی عزت، عاشق مولا کی عزت، محبوبین کی عزت، اولیاء اللہ کی عزت اور تعظیم ہے. نہیں ہے، کتنا جھول ہے، کتنا بڑا جھول ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، ارے اللہ کے بندی، اللہ کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے ادب واجب ہو جاتا ہے. دیکھو اللہ کا تو ادب کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں کریں گے صاحب، وہ تو واجب ہے، اس میں کیا شک اور شبہ ہے. اچھا یہ بتاؤ، عرش اللہ، اللہ کا عرش، عرش کی نسبت لگی اللہ سے، تو بتاؤ عرش کی عظمت اور محبت آپ کے دل میں ہوگی نہیں ہوگی؟ ادب کریں گے نہیں کریں گے؟ عظمت سے پیش آئیں گے، ادب کریں گے. اچھا بھائی بیت اللہ، اب کیا کرو گے؟ اللہ کے گھر، اللہ کا گھر، ادب کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا؟ ادب کرنا ہوگا. اچھا کتاب اللہ، ادب کرو گے نہیں کرو گے؟ ادب کرنا ضروری ہے. اچھا کلام اللہ، ادب کریں گے نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے. اچھا بھائی اللہ کے پیغمبر، ادب کرو گے نہیں کرو گے؟ بولے ہاں کریں گے. اور اللہ کے ولی، اب کیا کرو گے جی؟ میرے دوستو واجبات دین میں سے ہے تعظیم، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، ہاں انسانیت کو چھوڑ جی، باطن نگر خراب ہو، باطن نگر خراب ہو دنیا سراب ہے، ظاہر تیرا مثال گلستان ہوا تو کیا، انسانیت کو چھوڑ کے انسان ہوا تو کیا، ہندو ہوا تو کیا، وہ مسلمان ہوا تو کیا، انسانیت نہیں، احترام نہیں، ادب نہیں، عظمت نہیں، محبت نہیں، تو میرے دوست آخر ہم کس رخ پر چل رہے ہیں؟ اسی لیے میرے دوست ادب بہت ضروری ہے. اگر کسی کو یہ مضمون دیکھنا ہو تو خطبات حکیم الاسلام کا حصہ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ حصے کا نمبر بھی بول لیتا آپ سے. حضرت حکیم الاسلام رحمتہ اللہ علیہ کے خطبات میں مستقل خطبہ ہے یہ. اسی لیے میرے دوستو ہاں ایک ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم ادب کے دائرے کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، عظمت کے دائروں کو پھلانگ کر توڑ کر، حدود کو توڑ کر اب ہم جا کے عظمت سے ہٹا کر عبادت کے دائرے میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر وہ پیغام قرآن کے خلاف بات ہو جائے. اسی لیے میرے دوستو جی اللہ کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا ادب، ان کی عظمت، اور اللہ تعالیٰ کے جی کی کتاب کا ادب، اللہ کے پیغمبروں کا ادب، اور اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کا ادب جی، اور اس کی کتاب کا ادب بہت ضروری ہے میرے دوست. آج صورتحال یہ ہے ہم لوگوں کی کہ نہ بچے ماں باپ کا ادب کرنے کو تیار ہیں، نہ ایک دوسرے بھائی جی کوئی ایک دوسرے کا ادب کرنے کو تیار. میرے دوست یہ بہت ہی جی انتہائی ناگفتہ بے اور انتہائی جی مجرمانہ رخ ہے میرے دوست. یہ انسانیت کا اور ادب اور احترام کا راستہ چھوڑ کر آدمی جو زندگی گزار رہا ہے. اسی لیے میرے دوستو میں بہت ہی جی نرم لب و لہجے میں اور بہت ہی ادب کے پیرائے میں اور آپ سے انتہائی عاجزانہ التماس کروں گا کہ ادب کا دائرہ سے نہ چھوڑنا چاہیے، عظمت کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، خدمت کے ساتھ رہو، اپنے والدین کی خدمت کرو، عظمت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، عظمت بھی ہونا اور خدمت بھی ہونا. ماں باپ کے وہ کے چہرے پر نظر اٹھا کے دیکھنے سے، ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے سے اللہ تعالی حج کا اور عمرے کا ثواب دے دیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسی صورت میں تو ہم سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہروں پر جی کو دیکھتے رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی صورت میں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا خزانہ کم ہونے والا نہیں ہوتا. اللہ کا خزانہ کوئی کم ہونے والا تھوڑا ہی ہے کہ ڈر ہو رہا ہو کہ اللہ میاں کا خزانہ ختم ہو جاتا ہوگا. اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کم ہونے والی نہیں ہے، بس اس کا خزانہ لبریز ہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے اس کا رحم کا خزانہ لبریز، اس کے قہر کا خزانہ لبریز جی، اور اس کے جبر کا خزانہ لبریز، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا خزانہ لبریز، اس کے جلالی خزانے اور اس کے جمالی خزانے سب لبریز ہیں، کچھ بھی کم نہیں ہوتا ان خزانوں میں سے. اسی لیے والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت اللہ تعالیٰ کے جمالیات کا مظہر ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کے جلالیات کا مظہر ہے. اسی لیے جنت میں جنتی ہمیشہ اور جہنم میں جہنمی ہمیشہ، جنت اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ اور جہنم میں جہنمی بھی ہمیشہ، جہنم کے عذاب بھی ہمیشہ. ان کے لیے بھی ہم فیہا خالدون، ان کے لیے بھی ہم فیہا خالدون. دوستو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک کلام مجید پڑھتے تھے، اس کے بعد خاص طور سے ذوق پیدا ہوا کہ اوہو اللہ کے مبارک کلام کی یہ عظمت ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے. جی جمالی آیتیں آتی تو مسکراتے، جلالی آیتیں ہوتی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، احکام آ جاتے تو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے. اور ارشاد فرماتے کہ ہم نے جو کچھ مرتبہ پایا وہ شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوط تھامنے سے پایا. شریعت کو چھوڑ گئے نے، شریعت کے ساتھ شریعت پر عمل پیرا ہو کر پھر طریقت کے احکام ہیں. ہاں میرے دوست بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے معاشرے کی، ایسی عجیب صورتحال ہے کہ بعض لوگوں کی نظر ظاہر پر رہتی ہے باطن پہ نہیں جاتی، اور بعض لوگوں کی نظر باطن پر رہتی ہے ظاہر پہ نہیں آتی. ظاہر پر نظر رکھنے والے لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب بس شملہ باندھو جبا پہنو جی کرتا اور پاجامہ پہن لو ظاہری حالت ٹھیک رکھو باطن کا اللہ حافظ ہے. ایسا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ لوگ یوں کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تقوی کا تعلق ہے دل سے, ظاہر میں کیسے رہے تو کیا اندر اچھے رہے تو بس, ظاہر میں کیسے بھی رہو تقوی کا تعلق دل سے, اللہ کا خوف کا تعلق, اللہ کے خوف کا تعلق دل سے, اللہ کی محبت کا تعلق دل سے, اللہ تعالیٰ کے جی اللہ تعالیٰ کے رابطے اور رومس کا تعلق دل سے, تعلق مع اللہ کا تعلق دل سے. تو بھائی اصل تعلق تو دل سے ہے, ظاہر کو لے کے کیا کریں گے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی کسی عطار کے پاس گیا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ مثال کارگر جو یوں کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر کیسا ہی رہو بات جی ظاہر اچھا ہونا باطن کیسا بھی رہے, ان کے لیے مثال دیتے تھے حضرت کہ دیکھو ایک عطار کے پاس گئے آپ, وہاں سے ایک شیشی لی بہترین کارگ والی بہترین کنگورے والی صاف اور شفاف آئینہ رکھنے والی ادھر ادھر چمکتی دمکتی بڑی شاندار قیمتی شیشی خرید لی میرے دوست, اور اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے شمامت الانبر والا خرید لیا آپ نے, جب کار کھولا تو دیکھ اس میں سے نکلا گوبر. اسی لیے میرے دوست اللہ پاک اچھا فرماتے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. واللہ والے کیسے بنے, ایمان اور تقوی ان کے پاس آیا. ہم مرکزی طور پر اسی مضمون کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جی انداز ان کا جدا گانا, تعبیر ان کے دوسرے نہج کی, لیکن بات حقیقت والی یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے. میرے دوست اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم البشرا فی الآخرہ فی الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کے فیصلے اللہ کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اور احکام نہیں بدلتے. وذالک هو الفوز العظیم, وہ ہے بہت بڑی کامیابی. تو میرے دوستو اولیاء والا راستہ وہ در حقیقت صحابہ ہی کے نقش قدم والا راستہ ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نقش قدم پر چلنے والا راستہ, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ جس کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء, خلفائے راشدین کا راستہ جن کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء, اور صحابہ کرام سینکڑوں نہیں ہزاروں, ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء, اولیاء کرام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ افراط اور تفریط کا شکار ہونا ہے, بلکہ افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہدایت اور صراط مستقیم کی دعوت کی بات ہے. میرے دوست اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے جو ولی اور اللہ والے ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں, ان کا کام کیا ہے الذی یخرجونہم من الظلمات الى النور, اللہ پاک ان کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں. کاہے کی ظلمت, ہم کو کیا معلوم کہ ظلمت کیا چیز ہوتی ہے, وہ ہے کفر, کفر ہے ظلمت ہے, شرک ظلمت ہے, منافقت ظلمت ہے, اور اسے ہی بدعات ظلمت ہے. ان ظلمتوں سے نکالا گیا ہے, غفلت ظلمت ہے, ان ظلمتوں سے نکالا گیا ہے. نور کیا چیز ہے, ایمان کا نام نور ہے, نور ایمان ہے, نور توحید ہے. کیا چیز ہوتی ہے توحید میرے دوستو, الفاظ کا رٹنا الگ ہے, حقائق کا دل میں بسانا الگ ہے. میرے دوستو ریو آؤٹ یہ اگر کوئی شخص چاک پیس سے اگر بورڈ کے اوپر روٹی لکھ دیا تو میرے دوستو وہ روٹی نہیں ہوتی, لیکن آپ بچے سے پوچھیں بیٹے وہ کیا ہے تو بچہ کہے گا کہ روٹی. भाई से पूछो कहता है कि हाँ है वो है रोटी, बाप से पूछो बेटे वो क्या है कहता है रोटी, हाँ रोटी। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसको खा के बाजार जी मदरसे को चले जाओ तो कहता है कि लफ्ज रोटी है रोटी नहीं बोले, समझे ना मेरे दोस्त। तो ऐसे ही ईमान वाला मसला, ऐसे ही तौहीद वाला मसला, ऐसे ही सच्चाई वाला मसला, ऐसे ही राष्ट्रवादी वाला मसला, ऐसे ही विलायत वाला मसला, मेरे दोस्त अल्फाज से मसाइल हल नहीं होते, मसला हकायक से मुताल्लिक है। इसलिए अपने जाहिर को भी बनाने की कोशिश करना चाहिए, अपने बातिन को भी बनाने की कोशिश करना चाहिए। जाहिर की भी अपनी जगह पर अहमियत है और बातिन की भी अपनी जगह पर अहमियत है, इसलिए इस बात की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम जाहिर और बातिन की जामियत के साथ चलते रहें। आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है और हम हनफी मशरब रखते हैं और औलिया के रास्ते पर चलते हैं, मगर इफरात और तफरीत को गवारा नहीं करते, राह हक को सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मसलक वाली किताब में ये बात लिखी है, दीन की अगर आपको ये तफसील देखना हो तो सूरह फातिहा की तफसीर में और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन की तफसीर में लिखा है कि दीन किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के मजमूए से मिलता है। इस बात पर हम दुआ करना चाहेंगे, दीन किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के मजमूए से मिलता है, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मेरे दोस्त इस बात को याद रखिए, दीन किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के मजमूए से मिलता है। हाँ किताबुल्लाह को कैसे समझेंगे, रिजालुल्लाह के जरिए से, और रिजालुल्लाह को कैसे परखेंगे, किताबुल्लाह के जरिए से। इन किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के मजमूए से मिलता है, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मेरे दोस्त इस बात को याद रखिए, दीन किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के मजमूए से मिलता है। हाँ दीन किताबुल्लाह को कैसे समझेंगे, रिजालुल्लाह के जरिए से, और रिजालुल्लाह को कैसे परखेंगे, किताबुल्लाह के जरिए से। जब ये दोनों जमा हो जाते हैं तो मेरे दोस्त उसको अहले सुन्नत वल जमात के मफहूम, उसका मफहूम हजरत ने जिक्र किया है, 72 सफात की हजरत की किताब है। खुलासा उसका ये है कि अगर किताब काफी हो जाती, अगर किताब काफी होती तो तौरात उतार देते, हजरत मूसा अलैहि सलाम की जरूरत नहीं थी, इंजील उतार दी जाती, हजरत ईसा अलैहि सलाम को भेजने की जरूरत नहीं थी, और जबूर उतार दी जाती, हजरत दाऊद अलैहि सलाम को भेजने की जरूरत नहीं थी, मक्के और मदीने में कुरान मजीद उतार दिया जाता, आकाए तो जहां कोई दुनिया में भेजे जाने की जरूरत नहीं थी। इन जी किताब के साथ साथ शख्सियत को भेजा जाना इस बात की वाज़ह अलामत है कि किताब और सुन्नत दोनों को जमा करना है, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह दोनों के मजमूए से जिंदगी में जान आती है। इसीलिए हजरत की एक बात पर बात खत्म करता हूं, हजरत फरमाते हैं कि हम लोगों के अंदर बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोग हर अमल की कीमत देखना चाहते हैं लेकिन हमारा अमल बेजान है। हम लोग हर अमल की कीमत देखना चाहते हैं, हमारा अमल बेजान है, हमारा कलिमा बेजान, हमारी नमाज बेजान, हमारा इल्म बेजान, हमारा जिक्र बेजान है। फरमाया कि देखो एक मजमा था, एक बाप के सामने एक बेटा आया और आगे कहने लगा कि देखो ओ मैं अब्बा अब्बा मैं सांप को मारा, और अब्बा अब्बा मैं सांप को मार के आया, नाक सांप को मार के आया। बाप ने कहा कि बेटे वाह 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 बहुत अच्छा काम किया। अच्छा बेटे ये बता, अच्छा बहुत मार मारे? तो जी हाँ बहुत मारा। अच्छा ठीक है, शाबाशी दी, तौसीफ की, अच्छे कलिमात कहे। दूसरे ने कहा कि वाह 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 इतना छोटा सा बच्चा और इतना अच्छा जवाब दिया, चल ठीक है बहुत जी सांप को मारा बड़ी खूबी की बात। तीसरा तारीफ किया। एक चौथे साथी ने यूं पूछा, बेटे अच्छा एक बात ये बताओ कि जो सांप तुमने मारा है, जिसको तुमने मारा वो पहले से मरा हुआ था या जिंदा था? तो कहने लगा कि नहीं पहले से मरा हुआ था, वो जमाना हुआ मर के। मेरे दोस्तों अब उसके उस सांप के ऊपर एक नहीं 10 लाठी नहीं 10,000 लाठी भी मारो तो तुम्हारे मारने की कीमत नहीं है, इसलिए कि वो बेजान है। लाल के कहने का मंशा उन खुतबा की रोशनी में ये है कि हमको
یہ بتایا گیا کہ کسی بھی عمل میں جان جب پڑتی ہے تو وہ چیز قیمتی بنتی ہے.
ہاں
ہماری نظر میں جان اس وقت آئے گی جب اس سے ہم حق دیکھنے والے بنے. یہ حق نظر میں آئے, ہماری زبان پر حق ہو, ہمارے ہاتھوں کی نقل و حرکت حق ہو, ہمارے پاؤں کی رفتار حق ہو, ہمارا کھانا اور پینا حق ہو, اور ہمارا سونا اور جاگنا حقانیت کی بنیادوں پر ہو, تو قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنا اور اہل اللہ سے رابطہ قائم کرنا, افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلانا, یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہے. میرے دوستو, آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ. بہت دنوں کے بعد ہم کو آپ حضرات نے یاد کر لیا, لیکن بہرحال سامع خراشی کی معذرت, کو ختم کلام بناتا ہوں. درود شریف پڑھیے, دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبح العظيم. والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة هي لك رضا, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقضاء وبرد العيش ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجاب وجنة الفردوس نعيما. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں کو درگزر فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ, جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے, جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دے. اے اللہ, جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ, جو بیمار ان کو شفا کلیہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, جو بے روزگار ان حلال روزی نصیب فرما, جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ, جو لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہیں, اپنے اپنے گھرانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ, اپنے خزانہ غیب سے ان کی شادیوں کے اسباب اور اس کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما. اے اللہ, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی جائز توقع رکھتے ہیں, اے اللہ, ان تمام کی جائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ, ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
مگر جب لوگ پریشان کرنے پر آتے ہیں, دلوں میں شرارتیں رہتی ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایک بڑا مسئلہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا خوف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارت النظر کر دیتا ہوں دو تین منٹ کے ان کی بعد. فرمایا ایک مرتبہ آپ قادم کے ساتھ جا رہے تھے، شہر سے باہر نکلے، رات کا وقت تھا اور آگ جل رہی تھی، وہاں پر پہنچے، وہاں پر ایک بڑھیا اور بچے موجود تھے اور وہ بھوک کی شدت سے رو رہے تھے، آپ قریب آئے، پوچھا کہ یہ کیا؟ کہے کہ یہ بچے ہیں اور بھوک سے بل ملا رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ پھر یہ چولہے پر کیا چڑھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی ہمارا اور امیر المومنین کا فیصلہ اللہ پاک کے پاس ہوگا، عجیب عمر امیر المومنین بنے ہیں، ہم غریبوں کا لحاظ نہیں کرتے اور ہماری دیکھ بھال نہیں کرتے، ہماری کچھ رعایت نہیں کرتے، کیوں کہے جا رہی ہو؟ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر ہے، وہ کچھ اور کون شخص سمجھ رہی تھی اور اس طریقے کی بات کر رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس ہانڈی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی رکھا ہے تاکہ ابلتا رہے اور بچوں کو یہ محسوس ہو کہ کوئی چیز پک رہی ہے، جب دیر ہو جائے گی رات میں تو خود ہی جب ان کو آنکھ لگ جائے گی تو اس طریقے سے ایک رات اس طریقے سے کٹ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہے۔ آپ نے کہا کہ تو اے بڑی بھی امیر المومنین عمر کو کیا معلوم کہ آپ کس حال میں ہیں؟ تو فرمایا اس بڑھیا نے واہ، رعایت کی خبر نہیں رکھتے، اسے بھی امیر المومنین ہوتے، امیر بنے بیٹھے ہیں اور رعایت اور جو ہے نا رعایت کی خبر گیری نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے بعد آپ سیدھے اپنے خادم کو لیے بیت المال پہنچے، یا جہاں پر وہ سب سامان رکھا ہوا تھا، تھولا لے لیا، آٹا لے لیا، کھجورے لے لیں اور کچھ جی گھی وغیرہ یا کچھ اور چیز ساتھ لے لیں، سیدھا اپنے خادم سے کہا، غلام سے، کہ یہ تھیلا میری پیٹھ پر اٹھا دے۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں کرتا ہوں خدمت۔ کہا آپ نے کہا کہ نہیں میری پیٹھ پر اٹھا دے، اس نے کہا کہ نہیں صاحب میں لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں میری پیٹھ پہ اٹھا دے۔ جب دو تین مرتبہ اسی طرح اصرار کرتا رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت میں یہ گوشت تو اٹھائے گا کہ میں اٹھاؤں گا؟ آخر اس گوشت کو کون اٹھائے گا؟ اس ذمہ داری کو تو مجھے حل کرنا ہے اور ادا کرنا ہے، اس فریضے سے مجھے سبکدوش ہونا ہے، میرے کندھے پر اٹھا دے، چلے گئے۔ ہاں اور وہاں پر پہنچے، لکھا ہے روایتوں میں کہ آپ نے وہاں پر ایک ہریرے کی قسم کی چیز تیار کروائی اور اس میں چولہے میں آگ سلگاتے رہے۔ واقعہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سے دھواں نکل رہا تھا، جب وہ چیز پک گئی تو انہوں نے بچوں کو کھلایا پلایا اور بڑھیا کو، اور اس کے بعد بچے خوب اچھی طریقے سے کھیل کود کے ساتھ ادھر ادھر مسلتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے خادم سے کہا، تین بچوں کو میں روتی ہوئی حالت پر دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ ان کو کھلانے پلانے کے بعد ہستی کھیلتی حالت پر بھی دیکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کو حجر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ وہ عمر تمہاری نگرانی میں تمہاری رعایت کا ایسا کیسا ہوگا۔ تو اس وقت اس بڑھیا نے کہا، ہاں اے نوجوان، اے شاہ، تم اس بات کے مستحق تھے کہ تم کو امیر المومنین بنایا جاتا، عمر تم ہونے کے لائے تھے، تم ہونے کی بات کی ہوا، تم میں سے شخص اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ امارت کی کرسی پر بیٹھے اور عدالت کی کرسی پر بیٹھے۔ یہ اتنا چھپایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، فرمایا کہ اے بڑی بھی، کل جب تم دربار امیر المومنین میں پہنچو گے تو مجھے وہاں پر پاؤ گے، میں وہی رہوں گا۔ یہ خوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب بات ملتی ہے۔ فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خادمہ تھی باندھی، اب اس نے نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، مصلی پہ پہنچی، نماز ادا کیا، اب سلام دینے کے بعد دعا کر کے جیسے تھک کے کوئی پڑ جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے وہ باندھی جو ہے لیٹ گئی، لیٹتے ہی اس کو آنکھ لگ گئی وہیں اسی جگہ۔ لیکن جیسے ہی نیند لگی ایک بھیانک اور وحشتناک قسم کا خواب اس نے دیکھا، وہ تفصیلی خواب وحشت کے مارے گھبرا کے اٹھی، سیدھا حضرت عمر بن عبد النزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے جی. اب کوتاہی تو ہو گئی, نماز پڑھی, لیٹ گئی بستر کے اوپر, آنکھ لگ گئی, اگرچہ سونے کا وقت نہیں تھا مگر آنکھ لگ گئی, خواب دیکھا, تفصیلی خواب, اور انتہائی وحشت ناک گھبراہٹ کے ہماری بیدار ہو کر آئی اور آپ سے علم کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے, کیا خواب دیکھے؟ کہا کہ حشر دیکھا میں نے خواب میں, حشر کا میدان قائم ہے, جہنم سامنے موجود ہے, اس جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا گیا ہے. آپ نے کہا کہ اچھا ہاں, پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا, خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور اس کے کنارے کھڑا کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ چلو اس کو پار کرنا ہے. وہ شخص چلنا شروع کیا, دو چار قدم چلے نہیں چلے کٹ کے گر گیا. پھر آپ متوجہ ہو گئے, ذرا سا تنبہ ہو گئے تھا اور میں کہ اچھا تو پھر تو اس بانی نے کہا کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ چل, اب وہ بھی چند قدم چلا نہیں چلا, پھر ٹیڑا ہو گیا, گر گیا, کھپ گیا. آپ بہت زیادہ بیدار ہو گئے اور فرمانے کی اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور اس کے اوپر چلنے کا حکم دیا گیا, اب یہ قدم دو قدم چلا نہیں چلا, کٹا گرا, ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا تو پھر, تو کہہ رہی کہ پھر آپ کو اتنا بولتے ہی حضرت جو ہوش ہو گیا. اب وہ کان آئی زور زور سے پکاری کہ امیر المومنین آپ کی بات الگ ہے, آپ کی بات الگ ہے, میری بات ادھوری ہوئی, پوری بات نہیں ہوئی, آپ نے میری بات پوری نہیں سنی, آپ آپ آسانی کے ساتھ پار کر گئے, آپ سلامت رہے, آپ محفوظ رہے. اب وہ بولتے جا رہی, پکارتے جا رہی, حضرت ایک نہ دو. کچھ بہت دیر کے بعد جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا, افاقے کی حالت پر آئے تو پھر اس نے اپنا خواب دوہرا کے تمام تفصیل سمجھائی کہ آپ محفوظ رہے. تو فرمایا اس کے بعد بھی اللہ تعالی کے خوف سے روتے رہے اور اتنے روتے رہے کہ پیر پٹکتے رہے. کون ہمیں جن کی خلافت خلافت راشدہ کے کہ مشابہ سمجھی جاتی ہے, جن کی حکمرانی کو اسلام کے اندر ایک سر امتیاز حاصل ہے, لیکن میرے دوست وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج ہم لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے, بس مرشد پکڑیں گے سیدھا جنت میں بھیجا دیں. ایک اور بات کرنی کروں اور بات کو اختتامی مرحلے پر لے جاؤں. حضرت جی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے, ان کی عمر تھی آٹھ سال, آٹھ سال کی عمر میں, مطلب یہ واقعہ جو ہوا وہ آٹھ سال عمر کا ہے. حضرت آٹھ سال کے تھے, حضرت زکریا علیہ السلام ان کو لے کر بیت الشہر ملک شام میں شہر یروشلم میں بیت المقدس میں پہنچے, بیت المقدس میں پہنچے, مسلمانوں کا قبلہ اول. وہاں جا کے دیکھا کہ کوئی عبادت نہیں, کوئی تلاوت نہیں, کوئی دعا میں ہے, کوئی ریاضت میں ہے, ہاں کوئی اذکار میں ہے, کوئی افکار میں ہے, وہ ایک لمبا تانتا بنا ہوا ہے لوگوں کا, بیسوں نہیں سینکڑوں لوگ ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے رونے کو دیکھ کر, ان کے دبلے پن کو دیکھ کر اور ان کے جی ان کے خوف کو دیکھ کر پہلے ہی سے بہت زیادہ پریشان رہے جی نظر آنے لگے. لیکن ایک خاص جگہ پر پہنچے, دیکھا کچھ لوگوں کو, آپ نے دیکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے, حضرت زکریا علیہ السلام میں ساتھ تھے. اس وقت دیکھا اس ایک مندر خصوصی کو کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے جسم کے گوشت گلے ہوئے ہیں اور ہڈیوں پر سے گوشت سرکا ہوا ہے اور یہ ہنسلیوں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, ان ہڈیوں کے اندر سوراخ ڈالے ہوئے ہیں, ان سوراخوں میں سے زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور وہ زنجیریں بیت المقدس کے ستونوں سے بندھی ہوئی ہیں. سر پکڑ لیا, پریشان ہو گئے, آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے, کہنے کی اللہ میں اسی کو ریاضت اور مشقت کی بات سمجھ رہا تھا, یہ ریاضت اور مشقت کی بات, یہ ریاضت اور مشقت کی بات, انہوں نے تو انتہا کر دی اس مجاہدات کی، لیکن وہ چونکہ اللہ سے گرابتی اور تعلق تھی، اس موقع کی مناسبت سے ریاضتوں کا ایک جی وہ تھا، وہ رخ بہت زیادہ کرتے تھے، تو آپ اپنے والدین کے پاس آئے، امی کے پاس آ کے ابا کے سے کہنے لگے، امی ابا سے کہ مجھے ان لوگوں کا جو لباس ہے نا، جو بیت المقدس میں مختلف عبادتوں میں رہ کر جو لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جس اونی لباس کو یا سوتی لباس کو یا کمبل والے جیسے درویشوں کے جیسے لباس کو جو لوگ پہنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے میرا لباس بنا دو. اس کے بعد وہاں چلے، دن میں بیت المقدس، دن میں بیت المقدس کی خدمت کرنا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ریاضتوں اور مشقتوں اور مجاہدوں کے ساتھ دعاؤں میں لگے ہوئے رہنا، اس طرح 15 سال گزارے، 15 برس. اس کے بعد بھی آپ کو اطمینان نہ ہوا تو وہاں سے نکلے اور بہت دور دور نکل گئے. والدین کو اتا پتا ہونا ضروری تھا ڈھونڈنے کے لیے، یہ لوگ نکل گئے. لکھا ہے واقعہ نگار نے کہ بہیرے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب والدین چلے تو بہیرے اردن کے کنارے ایک مقام پر پہنچے، ایک نہر ہے، اس نہر میں آپ کے پاؤں چھوڑے ہوئے ہیں، جیسے کوئی نہر میں پانی وغیرہ پاؤں دھونے کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے پاؤں اپنے اتار دیتے ہیں پانی میں، ویسا اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عجیب بات یہ لکھی ہے کہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے دعا مانگ رہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا، زبان خشک ہے. چاہے تو آپ منہ لگا کر بھی اس نہر سے پانی پی سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھوں کے چلو سے بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن پانی نہیں پی رہے. والدین قریب آئے، پریشان ہوئے، دیکھا کیا بات، ایک ہی جملہ مسلسل دہراتے چلے جا رہے ہیں. کیا جملہ؟ اے اللہ قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، اس وقت تک میں یہ پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے. اے اللہ تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے دبدبے کی قسم، اللہ تیرے عزت وقار کی قسم، میں اس وقت تک کی ٹھنڈی پانی کو نہیں پیوں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے. میرے دوست یہ ہے خوف، اس کو خوف بول دے. آج ہم لوگوں کا خوف ایک آنسو کا ایک قطرہ بہنے کو تیار نہیں. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانتے ہیں کیوں نہیں آنکھ سے آنسو کیوں نہیں بہتا، اس لیے نہیں بہتا کہ دل سخت ہے، دل نرم نہیں. پھر کیا ہے؟ دل سخت ہے. اور دل سخت کیوں ہے، نرم کیوں نہیں ہوتے؟ ہم لوگ ذکر نہیں کرتے، ذکر الہی نہیں کرتے، اسی لیے دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو گئے ذکر نہیں کرتے تو دل سخت، جب دل سخت تو رونا کہاں سے آئے گا؟ تو ذکر کرنا ضروری، اور ذکر کے لیے وقت نکالنا ضروری، اور وقت نکالنے کے لیے زہد و قناعت ضروری، تفویض و توکل ضروری، زہد و قناعت ضروری، اور زہد و قناعت کے لیے علم ضروری، اور علم کے لیے اہل علم ضروری. تو خوف حاصل کرنے کے لیے اصحاب خوف ہونا ضروری ہے. تو میرے دوست یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کہلاتے ہیں. تو جب آج ان کے اندر ڈر آتا ہے تو سارے مسئلے آسان ہیں، اور اگر ڈر نہیں تو میرے دوست پھر ہم معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتے ہیں. سارا مسئلہ خوف الہی کو پیدا کرنے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے دو رخ سمجھائے اور فرمایا ایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. امید بھی برابر، خوف بھی برابر، اور خوف اتنا ہونا کہ جو ہم کو حرام کاموں سے بچا لے. کتنا خوف ہونا، مقدار کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نشاندہی اور روشنی پڑتی ہے. اس میں آقا نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی. اے اللہ تمام چیزوں میں اللہ آپ کی ذات کی محبت میری سب سے بڑھا دے، اے اللہ تیرا خوف سب کے اوپر غالب کر دے, یہ فرمایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعا میں فرمایا, اللہم انی اسألک من خشیتک, اے اللہ ہم تجھ سے تیرے خوف کا وہ حصہ مانگتے ہیں, ما تحول به بیننا و بین معاصی کا, اے اللہ اتنا خوف دے دے جو معصیت کے لیے رکاوٹ بن جائے, گناہ نہیں کر سکنا, اتنا خوف آنا فرض ہے. حرام کام سے بچنے کے لیے خوف کا ہونا ضروری ہے, اور اتنا خوف فرض ہے اور مطلوب ہے. کیسا آتا بھائی خوف؟ ہاں اب آتا ہے جہنم اور اس کی تفصیلات پر غور کرنے سے, یہ اور اہل خوف حضرات اصحاب خوف کی زندگیوں پر غور کرنے سے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی اللہ تعالیٰ کے اسماء جلال پر غور کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی جلالیات پر غور کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے غصے پر غور کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے قہر اور عتاب پر غور کرنے سے, اور جہنم اور جہنمیوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے, عذابوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو آج کی اس بیٹھک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں, باقی زندگی کے پورے مسئلے آسان ہو جائیں گے. جہاں تک کہ ذکر کا تعلق ہے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 بار الا اللہ, 600 بار اللہ ہو اللہ, اور 100 بار اللہ اللہ, 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے رہنا ہے. اس کے علاوہ اذکار عامہ کے طور پر کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح صبح و شام, استغفار کی ایک تسبیح صبح و شام, اور درود شریف کم سے کم 300, اوسطاً 500, اور بہتر ہے اگر کوئی 1000 کو اپنا وتیرہ بنا لے. جہاں تک کہ فکر کا تعلق ہے, ہر چیز پر نظر پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کا مالک ہونا سمجھ میں آنے لگے, اس کے لیے فکر ہو, ذکر ہو, مجاہدہ ہو, دعا ہو, اور اس سبق کو سمجھنے سمجھانے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو, بھائی کچھ ذکر کی بات, کچھ فکر کی بات, کچھ خوف الہی کی بات ہے. اب یہ تینوں کے تینوں اعتبارات در حقیقت توحید فعلی ہی کے کچھ متعلقات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور یہاں کے احباب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجلا, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجلي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل مقربنا إلى حبك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبه نصوحا وصبرا جميلا واجرا نزيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وريقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنه الفردوس النعيما. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے بیانات کی افراط اور تفرید کو معاف فرما, اے اللہ راہ اوسط ہدایت و صراط مستقیم پر چلا, اے اللہ اخلاص و للہیت کی پاکیزہ جذبات عطا فرما, اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما, اے اللہ اتنا ڈر نصیب فرما, اے اللہ جو گناہوں سے محفوظ رہ سکیں, اے اللہ اپنے خزانے غیب سے, اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں, اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما, اے اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار انہیں حلال روزی نصیب فرما, اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما, اے اللہ مدارس عربی یا مکاتب قرآن اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما, اے اللہ آپ کی اجتماع کے لیے، اے اللہ جن نوجوانوں نے، جن بوڑھوں نے، جن بزرگوں نے، اے اللہ جن ساتھیوں نے، شہر والوں نے، گاؤں والوں نے، خریف قرب و جوار کے رہنے والوں نے جو کچھ محنتیں اور قربانیاں دی ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو میں برکت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے خیر مقدر فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شرور اور آفات سے محفوظ فرما، اے اللہ جو مشہور ہیں ان کے شہر کو توڑ دے، جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دے، اے اللہ جن کے گھروں میں شیطانیت ناچ رہی ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو شیطانیت سے محفوظ فرما لے، اے اللہ جو گھر بے نور ہیں ان میں نورانیت نصیب فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں اے اللہ ذکر الہی کی ضرورت ہے، ذکر سے خالی ہے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کے اسباب اور شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ایسے اسباب اور شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جس سے ان کا کام ہو جائے، اے اللہ جنہوں نے کسی طرح کی دعاؤں کے لیے کہا ہو، اے اللہ ان کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہر وہ بھلائی عطا فرما جس بھلائی کو مانگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر اس برائی سے حفاظت فرما جس برائی سے حفاظت مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آقا نامدار دائدار مدینہ گنبد خضرہ کے متین جائز مبارک میں آرام کرنے والے حضور پر نور رحمت العالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.